पंखे का तो कलर हो सकता है।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। एक दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद व आल मोहम्मद। खुशनुदी इमाम ज़मान बाबा ज़बरन सलावात। अपने हाजात की बराबरी मजलिस सज़ा की कबूलियत के लिए फिर सलावात पढ़े मोहम्मद व आल मोहम्मद। ताज़ील ज़हूर इमाम ज़मान के लिए बाबा ज़ बुलंद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़र्जहुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں رسول دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس آزادی کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، پروردگار اس پرسے کو سیدہ کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ فرش عزا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی حاضر کی برابری کے لیے، دعاؤں کی استجابت کے لیے، جتنے مومنین مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور تمام مشکلات سے دوری کے لیے اور مجلس اعضاء کی قبولیت کی دعا کو شامل کرتے ہوئے بالاخص امام زمان کے ظہور کی تعزیر کی دعا کو شامل کر کے ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم, حقوق کے بارے میں ہم نے کل اپنی گفتگو کا آغاز کیا. رسالت الحقوق کے نام سے ایک طویل حدیث امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. جس حدیث میں امام نے 51 قسم کے حقوق بیان کیے کہ ہر فرد پہ, ایک انسان پہ 51 قسم کے مختلف حق اس کے اوپر لازم ہیں, اور ان حقوق کو ادا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انہیں ادا کرے گا تب ہی یہ حقوق ادا ہوں گے. اور ایک ایسا معاشرہ جس کو ہم دیندار معاشرہ کہہ سکیں یا اسلامی معاشرہ کہہ سکیں, وہ معاشرہ تب ہی وجود میں آئے گا جب ان حقوق کی ادائیگی کو قانونی حیثیت دے کر پھر انہیں اس معاشرے میں رائج کیا جائے. کل کی گفتگو میں آغاز کیا تھا ماں باپ کے حقوق کے بارے میں, چند روایات آپ کی خدمت میں پیش کی. آج کی گفتگو میں جو میاں بیوی کے حقوق ہیں, اور اگر دامن وقت میں گنجائش ہوئی تو اولاد کے حقوق, ان تین عنوانات پہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں گے. اور کل کی مجلس میں انشاءاللہ بھائی کا حق اور چند اور حقوق, جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ نسبتاً کچھ نہ کچھ جن موضوعات پہ ہم کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں, ان موضوعات پہ ہمارا بیان کچھ مختصر ہوگا یا کچھ حقوق ملا کے بیان کریں گے. اور جن موضوعات کو عموماً بیان کم کیا جاتا ہے یا بیان نہیں کیا جاتا, ان موضوعات پر نسبتاً تفصیل کے ساتھ اگلی مجالس میں ہم بیان کریں گے. آج کی گفتگو میں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا. دو قسم کے حق ہیں جو شوہر بیوی کے, میاں بیوی کے آپس میں دو قسم کے حق ہیں. ایک کو قانونی حق کہا جاتا ہے اور ایک کو اخلاقی حق کہتے ہیں. کچھ قانونی حقوق ہیں اور کچھ اخلاقی حقوق ہیں. پس جو قانونی حقوق ہیں وہ فقہی طور پہ, قانونی طور پہ واجب ہیں دونوں پہ. شوہر کے اوپر وہ حق واجب ہے کہ اس نے وہ ادا کرنے ہیں بیوی کے لیے, اسی طرح بیوی پر واجب ہے کہ وہ شوہر کا وہ حق ادا کرے. یہ قانونی حق کہلاتا ہے. امام نے جس طرف متوجہ کیا ہے وہ اخلاقی حقوق ہیں, جس کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے. یہاں پہ اگر آپ توجہ کریں اور دقت کریں تو ہم اس کو مثال کے طور پہ یہ سمجھا سکتے ہیں اس طرح سے کہ قانونی حقوق کے ادا کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے. جیسے کوئی بلڈنگ جو ہے, اگر کسی بلڈنگ کو تعمیر کیا جائے, اس کا جو گرے سٹرکچر جو ہوتا ہے, جو گرے سٹرکچر ہے کہ جو ایک طرح بلڈنگ اپنی ساخت کے ساتھ وجود میں آ گئی, اس میں دیواریں ہیں, اس میں پلرز ہیں, اس کے اندر دروازوں کی جگہ بن گئی ہیں, کھڑکی کی جگہ بن چکی ہیں, گرے سٹرکچر وجود میں آ چکا ہے, اگر میاں بیوی دونوں قانونی حقوق کی رعایت کریں تو گرے سٹرکچر وجود میں آ جائے گا. زندگی کی عمارت کا گرے سٹرکچر وجود میں آ جائے گا. لیکن میرے اور آپ کے علم میں ہے, ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, کسی بھی مکان میں کسی بھی جگہ پہ رہائش کے لیے فقط گرے سٹرکچر کافی نہیں ہے. گرے سٹرکچر میں جا کے رہائش کا آغاز نہیں کیا جا سکتا. اگر کیا بھی جائے تو واجبی, جو واجبی مثلاً کیا, بس چھت ہے, دھوپ نہیں پڑ رہی ڈائریکٹ, چھت ہے. تو یہ جو قانونی حقوق ہیں میاں بیوی کے آپس میں, ان کی ادائیگی سے ان کی زندگی کی عمارت کا گرے سٹرکچر تو بن جائے گا. جب تک اخلاقی حقوق کی رعایت نہ کریں وہ زندگی کی عمارت گھر میں تبدیل نہیں ہوتی, رہنے کے قابل نہیں ہوتی, آسودگی کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اس موضوع کو اگر سمجھ جائیں تو بعض اوقات دیندار گھرانوں کے اندر یا وہ فیملیز وہ بدو بچیاں وہ جوان کہ جو نسبتاً دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک موضوع یہ لاتے ہیں بھائی یا خاتون یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی طور پر میرے اوپر واجب نہیں ہے, یہ دین نے مجھ پر واجب نہیں کیا ہے, یا شوہر کہتے ہیں کہ یہ دین نے مجھ پر واجب نہیں کیا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں قانونی طور پر جو قانونی حقوق بنتے ہیں جو فقہی حقوق بنتے ہیں اگر آپ ان کی ہی بات کریں تو پھر آپ کی زندگی کی عمارت کا فقط گرے سٹرکچر ہی بنے گا. اسے رہنے کے قابل بنانے کے لیے, اسے آسودہ بنانے کے لیے اخلاقی حقوق کو ادا کرنا ہے. اسی لیے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی حقوق کی بات کی. پس ان اخلاقی حقوق کی ادائیگی سے پھر وہ گھرانہ وہ خاندان وجود میں آ جائے گا کہ جہاں پہ بہترین تربیت کی جا سکے گی آنے والی نسل کی, جہاں ایک بہترین زندگی گزاری جا سکے گی, جو ایک آسودہ گھر بنے گا, جو ایک پرسکون گھر بنے گا. ظاہر ہے کہ گھروں سے ہی تو معاشرہ وجود میں آتا ہے. اگر کسی علاقے میں سارے گھر پرسکون ہو جائیں, اگر سارے گھروں میں جھگڑا ختم ہو جاتا ہے, اگر سارے گھر آسودہ ہو جائیں, یقیناً ایک بہترین سوسائٹی بہترین معاشرہ وجود میں آئے گا. اسی لیے امام علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر جن حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے وہ اخلاقی حقوق ہیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اب اس عنوان پہ امام نے جو بنیادی ترین حق میاں اور بیوی کے درمیان جو قرار دیا ہے وہ امام آرام اور سکون کو, کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر جو حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے آرام اور سکون کا باعث بنے, آرام اور سکون کا باعث بنے. یہ بنیادی ترین حق ہے امام کے نزدیک. یہی موضوع قرآن مجید کی آیت میں بیان ہوا ہے اور اس آیت کے اندر اس آرام و سکون کو حاصل کرنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آیت قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑا بنایا, تمہارے نہ یعنی انسان کے لیے انسان میں سے ہی جوڑا بنایا, میاں بیوی کا رشتہ بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو, تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو. اب اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے کون سی چیز قرار دی ہے, اللہ کی طرف سے اس سکون کے حصول کا راستہ کیا ہے؟ آیت آگے کہتی ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس سکون کے حصول کے لیے پروردگار نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے. دو جذبے, مودت اور رحمت. توجہ ہے ذرا مطلب, مودت اور رحمت. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ دو الگ چیزیں, مودت اور رحمت, ان دونوں کے اندر کچھ چیزیں ایک جیسی ہیں لیکن رحمت کو الگ سے ذکر کیا. اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں, تھوڑا سا اس کے معنی کی طرف میں متوجہ کرانا چاہوں گا, بات واضح ہو جائے گی. مودت عربی زبان میں محبت کو کہتے ہیں. محبت کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہے, محبت لفظ محبت عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی کے لیے ہم اپنے وجود میں اپنے دل میں پسندیدگی کے جذبات محسوس کریں تو اسے مودت, اسے محبت کہا جاتا ہے. اگر دل میں محبت یعنی پسندیدگی محسوس کی جائے تو یہ محبت ہے. لیکن محبت میں شرط نہیں ہے کہ اس کو ظاہر بھی کیا جائے. مودت کب کہتے ہیں؟ اپنے دل میں موجود پسندیدگی کے اس جذبے کو اپنی زبان کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے اگر ثابت کرے تو اسے مودت کہا جاتا ہے. یعنی انسان کے وجود میں موجود محبت اگر اس کے عمل سے, اس کی زبان سے, اس کے رویے سے ظاہر ہو جائے تو یہ اظہار مودت کہلاتا ہے. یعنی جب تک اندر موجود وہ محبت انسان کے وجود سے ظاہر نہ ہو اسے مودت نہیں کہا جاتا. اب آپ اپنے ذہن کو متوجہ کریں, اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار نے
اپنے نبی کی رسالت کا جب اجر طلب کیا مومنین سے تو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربا, کہ اللہ کے نبی کے اہل بیت کے ساتھ مودت رکھو, یہ اجر رسالت ہے جو تم نے ادا کرنا ہے. اب اہل بیت کی مودت رکھنی ہے, اہل بیت کی مودت رکھنی ہے, یعنی کیا مطلب؟ اہل بیت کے ساتھ اس طرح سے محبت کریں گے کہ اس محبت کا اظہار انسان کی زبان سے بھی ہو, انسان کے وجود سے بھی ہو. جب ہمارے وجود سے اس محبت کا اظہار ہوگا تب جا کے مودت کہلائے گی. مثلا کسی انسان کا کردار, کسی انسان کا رویہ, کسی انسان کا مزاج یہ بیان کر دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. بس اللہ کے نبی نے اہل بیت کی مودت مانگی ہے, یعنی تمہارے وجود سے محبت اہل بیت کو ظاہر ہونا چاہیے. کوئی تمہارے ساتھ سفر کرے, کوئی تمہارے ساتھ سفر پہ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ اس بندے کا تعلق کس کے ساتھ ہے. کوئی تمہارے ساتھ معاملہ کرے اسے اندازہ ہو کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے. ایک شخص نے انویسٹمنٹ کرنی تھی تو اس نے ایک جگہ اشتہار پڑھا. اب اس اشتہار کے حساب سے گیا کہ میں انویسٹمنٹ کروں, مارکیٹ میں گیا تو اب اس کا ایڈریس پوچھنے کے لیے ایک دکان میں گیا. وہ دکان والا اس کا کوئی پرانا جاننے والا نکلا ہے, کلاس فیلو نکلا ہے. سلام دعا گپ شپ ہوئی تو اس دکان والے نے پوچھا یہاں کس لیے آئے ہو؟ کہا میں انویسٹمنٹ کے لیے آیا ہوں. پہلے اس نے پوچھا کہ فلاں کا وہ کہاں پہ ہے, اس کی شاپ یا اس کا آفس؟ تو اس دکان والے نے کہا کہ یہ میرے آفس سے, میرے اس دکان سے کچھ قدم آگے جاؤ گے وہاں پہ ان کا دفتر ہے. پھر بتایا کہ وہ تو مومن ہے, اپنے مومن بھائی ہیں, اپنے مومن بھائی ہیں. دکان والے نے اس شخص کا کہ جس کا پتہ یہ لے کر گیا تھا اس کے بارے میں کہا وہ اپنے مومن بھائی ہیں. توجہ ہے آپ سب کی؟ یہ عام ہماری گفتگو میں استعمال ہونے والا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لگتا ہے کہ گرمی زیادہ لگ رہی ہے. درود پڑے محمد والے محمد. اب یعنی کہنے لگے کہ وہ تو اپنے مومن بھائی ہیں, تو یہ جو کام سے گیا تھا یہ اور خوش ہو گیا. کہتے یار یہ تو بہت اچھا ہو گیا, میں تو پہلے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے, آپ نے بتایا اچھا ہو گیا تو اپنے مومن بھائی ہیں. پھر اس دکان والے نے پوچھا آپ کو ان سے کام کیا ہے؟ کہا میں ان سے انویسٹمنٹ کے لیے ملنا چاہتا ہوں. کہتے خبردار انویسٹمنٹ مت کرنا, انویسٹمنٹ نہیں کرنی ان کے ساتھ. کہتے کیوں؟ کہتے بڑا فراڈی ہے. کیا ہے؟ بڑا فراڈی ہے. اگر انویسٹمنٹ کی تو تمہارے پیسے گئے. اس نے کہا ابھی تو تم نے کہا تھا مومن بھائی ہیں اور ابھی کہہ رہے ہو کہ بھائی معاملے کے بارے میں خراب ہے, کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس دکان نے نہیں, وہ جو مومن بھائی ہم لوگ کہتے ہیں نا وہ والا مومن بھائی, تم جس معنی میں مومن سمجھ لیتے وہ نہیں ہے. عزیزان محترم یہ معیار کہاں سے آ گیا؟ اگر کوئی مومن ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے, اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے تو امام فرماتے ہیں اگر کسی کے دین کو دیکھنا ہے تو اس کے لمبے سجدوں اور تسبیح اور تحلیل کو مت دیکھنا ہے. اللہ اکبر. اگر کسی کا دین دیکھنا ہے تو اس کے لمبے سجدوں کو اور اس کی تسبیح اور تحلیل کو مت دیکھنا, اس سے مت اندازہ لگانا کہ بندہ دیندار ہے. ممکن ہے یہ وہ عادت کی وجہ سے کر رہا ہو, ممکن ہے یہ وہ عادت کی وجہ سے کر رہا ہو, ایک عرصے سے کر رہا تھا اب عادت پڑ گئی ہے. امام فرماتے ہیں اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو, دیکھو معاملے میں سچا ہے یا نہیں, امانت میں خیانت تو نہیں کرتا, دیانتدار ہے یا نہیں. اگر وہ معاملہ کرنے میں درست ہے تو اس کا مطلب بندہ دیندار ہے, وإلا اگر اس کے لمبے سجدے اور ان کے حساب سے دینداری کا اندازہ لگاؤ گے تو ممکن ہے دھوکہ کھا جائے. بس معیار ایمان, تقوی, مودت اہل بیت, اس کا معیار اظہار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. हमने अहले बैत से मवद्दत रखनी है, अल्लाह के नबी ने जो हमसे कहा है कुरान का, जो कुरान की आयत के जरिए तकाजा अजर रिसालत किया। अजर रिसालत क्या है? मवद्दत फिल कुर्बा। बस कुर्बा की मवद्दत का तरीका क्या है? तुम्हारी वजूद से, तुम्हारी जुबान से, तुम्हारे वजूद से जाहिर हो कि तुम में अहले बैत की मवद्दत है, तुम में अहले बैत की मोहब्बत। और मानने वालों के साथ जो लोग मिलते थे उन्हें अंदाजा हो जाता था। एक वाकया इमाम रजा अलैहि सलाम के सहाबी का नकल करता हूं, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आठवें इमाम के एक सहाबी हैं, अब्दुल्लाह इब्न अकील उनका नाम है। ये इमाम के फरमान पे किसी इलाके में गए हुए थे तो वहां से ये कैद हो गए, इनको पकड़ लिया गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, और अमीन का दौर था तो इन्हें जिंदान में डाला गया। अब जिंदान में जाने के बाद चंद दिन गुजरे तो उस जिंदान में अमीन का एक मुशीर भी कैद था, तो जाहिर है कि वो अमीन का मुशीर था तो सबको पता था, तो इब्न अकील को भी बताया कि अमीन का मुशीर है। चंद दिन के बाद वो जो अमीन का मुशीर था वो रात के वक्त में इब्न अकील के पास आया, इमाम के सहाबी के पास आके कहते हैं, एक बात अगर पूछूं तो जवाब दोगे? इब्न अकील ने कहा पूछो। कहा क्या तुम अली वाले तो नहीं हो? क्या तुम अली वाले तो नहीं हो? जाहिर है तकिये का दौर था, वो भी कैदखाने में, और पूछने वाला भी अमीन का मुशीर है। तो इब्न अकील ने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो कि मैं अली वाला हूं या नहीं, इस सवाल का क्या दुख बनता है? अमीन का मुशीर कहता है पिछले 3 दिन से तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि जिससे लगता है तुम अली वाले, तुम्हारे काम ऐसे हैं, तुमने काम ऐसे किए जिससे मुझे शक पड़ा कि तुम अली वाले हो। क्या काम किए थे इब्न अकील ने? अमीन का मुशीर कहता मैं देख रहा हूं कि तुम अपने हिस्से के खाने में से कमजोर कैदियों को दे देते हो, जो कैदी मरीज होता है तो कोई और उसके पास जाए ना जाए तुम उसके पास जाके उसकी तीमारदारी कर रहे हो, तुम उसकी खिदमत कर रहे हो। नमाज के औकात में देखता हूं कि सबसे ज्यादा अच्छी नमाज तुम पढ़ रहे हो। तुम्हारे ये सारे अफकार, तुम्हारे ये सारे जो इजहारात हैं, ये खालिसतन अली वालों की निशानी है। क्या तुम अली वाले हो? ये मेयार था। मवद्दत जाहिर हो जाती है, मवद्दत बताने की मोहताज नहीं होती, किसी को बताने की मोहताज तो यानी पाबंद नहीं है, जरूरी नहीं है कि बताए, जाहिर हो जाएगी, छुपाए ना छुपे। अहले बैत की मोहब्बत, मवद्दत अहले बैत ऐसी चीज नहीं जिसे छुपा सके, पता चल जाएगा, बेसाख्ता पता चल जाता है। इसलिए याद रखें तकाजा अहले बैत से जो किया था अहले बैत के मामले में वो मवद्दत का है। यानी क्या मतलब? हमने ऐसी मोहब्बत करनी है जो हमारे वजूद से जाहिर हो जाए। अगर हमारा वजूद घर में है तो घर में जाहिर हो कि ये अहले बैत का मानने वाला है, मार्केट में बैठे तो वहां जाहिर हो कि अहले बैत का मानने वाला है, किसी के साथ मुआमला करे तो वहां पता चले कि अहले बैत का मानने वाला है। अंदाजा हो जाना चाहिए लोगों को, तब जाके हम उस अजर रिसालत को अदा करने के काबिल हो जाएं जिसका हमसे तकाजा किया गया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अजान मोहतरम, इमाम ने मियां बीवी का जो हक बताया वो है कि एक दूसरे के लिए आराम और सुकून का बायस बने। आराम और सुकून कब होगा? जब परवरदिगार ने जो कुरान की आयत में कहा मवद्दत और रहमत आ जाए फिर आराम और सुकून हो जाएगा। मवद्दत दो तरफा है, मवद्दत एक तरफा अमल नहीं है, मवद्दत दो तरफा है। यानी शोहर बीवी के लिए मोहब्बत का जज्बा रखे, इजहार करे और अपने अमल से बताए कि वो मोहब्बत करने वाला शोहर है। इसी तरह जोजा जवाब उसी तरह से दे तो ये मवद्दत का अमल रहेगा। रहमत क्या है? रहमत दो तरफा नहीं होती, रहमत एक तरफा होती है। रहमत कहते ही उसे जो एक तरफा हो कि वह बंदा कुछ करे और उसको जजा, वो जजा है। रहमत क्या है? रहमत है कि गलती से दरगुजर कर लिया, पता है कि गलत किया है, नाचाकी होती है। पांचवें इमाम ने कहा घरों में नाचाकी होती है, इसीलिए खुदा ने मवद्दत के साथ रहमत को करार दिया है कि जहां दोनों तरफ से मवद्दत तो हो लेकिन अगर कमी बेशी हो तो रहमत से काम लेना है, दरगुजर से काम लेना है, तब जाके घर के अंदर आराम और सुकून पैदा होगा। چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہو. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہو. میں تمہارے درمیان اپنے خاندان والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہترین ہو. ہمارے معاشرے میں الٹا ہے یا سیدھا ہے؟ جی الٹا ہے یا سیدھا ہے؟ توجہ ہے، سب موجود بھی ہیں یا پرواز کر چکے ہیں؟ اگر موجود ہے تھوڑا ساتھ ساتھ جواب دینے سے طالب علم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہمارے معاشرے میں الٹا ہے، الٹا اپنے گھر والوں کے علاوہ سب کے لیے بہت اچھا ہے، سب کے لیے بڑا میٹھا، اتنا میٹھا سب کے ساتھ بولیں گے کہ لگے گا بھائی کیا آدمی ہے، دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے، دوستوں میں واہ واہ ہو رہی ہے، جاننے والے واہ واہ، کیا بندہ ہے یار، کیا بولتا ہے. گھر میں جا کے پوچھیں گھر میں کیا حال ہے. اگر وہی مٹھاس گھر میں بھی ہے، گھر والوں کے لیے بھی بہترین ہے، تو یہ بندہ واقعی بڑے اعلیٰ کردار کا، اعلیٰ ظرف کا مالک ہے. لیکن اگر گھر کے اندر پہنچتے ہی صاحب کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، گھر کے باہر کی جتنی مٹھاس تھی وہ ہمارے ساتھی کہا کرتے تھے، بعض لوگوں کے پاس جتنی مٹھاس ہوتی وہ باہر ہی دے دیتے ہیں، گھر میں آتے وقت مٹھاس ختم ہوتی ہے تو پھیکے ہو جاتے ہیں، بعض وقت کڑوے بھی ہو جاتے ہیں. درست نہیں ہے. بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہترین ہو. کیوں؟ کیونکہ میں اور آپ اصل میں وہ ہیں جو ہم اپنے گھر میں ہیں. باہر تو ہمیں بعض اوقات اپنے اوپر کچھ نہ کچھ طاری کرنا پڑتا ہے، ہوتی ہے سچویشن ایسی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو بندے نے تو اپنے آپ کو بہتر پیش ہی تو کرنا ہے، کسی سے کچھ لینا دینا ہے تو وہاں تو میٹھا بننا ہی ہے. میں اور آپ اصل میں کیا ہیں؟ اصل میں وہ جو ہم اپنے گھر میں ہیں وہ ہیں اصل. اگر ہم اپنے گھر میں مٹھاس والے ہیں، اچھا بولنے والے ہیں، گالی نہ دینے والے ہیں، عزت و احترام کرنے والے ہیں، تو اصل ہم وہی ہیں. کیونکہ ہم اپنے گھر میں، کوئی پردہ نہیں ہوتا انسان کا اپنے آپ کے ساتھ، گھر میں تو کھلا ہوا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. پھر ہمارے لیے اللہ کے نبی کو پروردگار نے اسوہ قرار دیا ہے، لقد کانا فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا میں اپنے گھر والوں کے لیے، تم میں سے سب سے بہتر ہوں میں اپنے گھر والوں کے لیے، اور ہم نے اسی سنت کے مطابق چلنا ہے. لہذا اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ہم گھر سے باہر سب کے لیے اچھے اور گھر میں، یعنی جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں گھر سے باہر سب کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر میں مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر سے باہر سب کی مدد کریں گے، نہیں، یہ درست نہیں ہے. اسی لیے بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے، کیونکہ جو عادت اس کی گھر میں ہے وہی اس کے باہر بھی ہوگی، ممکن ہے کہ اس سے بہتر بھی ہو جائے باہر. لہٰذا اپنے آپ کو بہترین کرنا چاہتے ہیں تو آغاز اپنے گھر سے کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہاں پہ ایک سوال روایت کے اندر ہے کہ پوچھا گیا پیغمبر سے، امیر المومنین بھی موجود تھے، کہ یا رسول اللہ مرد کو گھر میں حاکم ہونا چاہیے یا مددگار ہونا چاہیے؟ گھر میں مرد کی حکومت ہونی چاہیے، حاکم ہونا چاہیے. یہ جو حاکم یا سرکار کسے کہتے ہیں تو ہمارے ملک میں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب سرکار کرنا چاہے تو وہ کیا سے کیا کر سکتے ہیں، آپ کے ملک میں آپ کے سامنے ہیں. تو وہ سوال یہ تھا کہ گھر میں مرد کو حاکم ہونا چاہیے یا مددگار ہونا چاہیے. تو آپ سب کے ذہن میں جواب آ چکا ہے کہ نبی نے کہا ہوگا مددگار ہونا چاہیے، حاکم والا تو بنتا نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی نے ایک خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اے علی، شریک حیات کی مدد کرنا بڑے گناہوں کا کفارہ شمار کیا جاتا ہے. جو شوہر گھر میں شریک حیات کی، زوجہ کی مدد کرے، تو یہ مدد کرنا اس کے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے اور پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ عمل اس کا پروردگار کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. اب یہ فقط قول نہیں ہے نبی کا، یہ فقط معصوم کا قول نہیں ہے، بلکہ ان کے عمل میں نظر آتا ہے، عملاً کر کے دکھایا ہے. امیر المومنین اور سیدہ کائنات کی شادی کے بعد اللہ کے نبی نے جب تقاضا کیا کہ ہمارے درمیان کے کاموں کو آپ تقسیم کریں، تو آپ نے تقسیم کر دیے، گھر کے باہر کے کام مولا علی کے ذمے، گھر کے اندر کے کام سیدہ کے ذمے، تقسیم ہو گئے. کچھ دن کے بعد جب اللہ کے نبی آپ کے گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ چکی پیس رہے تھے دونوں مل کے، امیر المومنین چکی پیسنے میں سیدہ کا ہاتھ بٹا رہے. اب جب آئے سرکار دو عالم نے دیکھا اور یہ عمل اتنا اچھا لگا سرکار کو کہ آپ نے کہا آپ دونوں میں سے کون تھک گیا ہے تاکہ میں اس کی جگہ لے لوں. یہ عمل اتنا پسند آیا گھر کے اندر گھر والوں کی مدد کرنے والے، آپ میں سے کون اتنا جو زیادہ تھک گیا ہے تو میں اس کی جگہ لے لوں. امیر المومنین نے فوراً کہا یا رسول اللہ فاطمہ تھک گئی ہے. تو آپ نے جناب سیدہ کو آرام کرنے کے لیے بھجوایا اور چکی پیسنے کا عمل سرور کونین اور امیر کائنات نے مل کے انجام دیا ہے. یہاں پہ ایک جملہ کہوں، کائنات میں ان دو مردوں سے بڑا رتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ جو دو چکی پیس رہے ہیں ان سے بڑا رتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس گھر کے کام کو جو اس خاتون کا کام تھا اس میں اس کے مددگار بن کے دکھا رہے ہیں. یعنی فقط مجھ تک اور آپ تک قول نہیں پہنچایا، اپنا فعل بھی ہم تک منتقل کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب یہ تو ہے اسلامی معاشرے، اسلامی گھرانے کی بات. اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ایک جملہ کہا جاتا ہے، نہیں دبا کے رکھنا ہے، ڈرا کے رکھنا ہے، ہے یا نہیں ہے؟ موضوع کیا ہے؟ ڈرا کے دبا کے رکھنا ہے. اب اس میں خیر پریشان بھی نہ ہو، ابھی چونکہ ترتیب کے حساب سے شوہر کے اوپر جو بیوی کے حق ہے وہ بیان ہو رہے ہیں، ابھی وہ اگلی باری آئے گی. تو اب وہ بعض اوقات ہوتا نا اگلی باری آنے سے پہلے لائٹ چلی گئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
اللہ اکبر.
باز بلند
یا
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے جا سختی کرنے والے مردوں کی مذمت کی ہے اللہ کے نبی، بے جا سختی کرنے والے. بعض اوقات چونکہ گھر میں خداوند تبارک و تعالی نے بھی انتظامی طور پہ مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، بعض اوقات کچھ نہ کچھ سختی کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تربیتی عنوان سے پڑتی ہے. لیکن بیجا سختی کرنے والے بھی زیادہ ہیں، اکثریت بیجا سختی کرنے والے. اب بیجا سختی کرنے والے، خدا نخواستہ زوجہ پہ ہاتھ اٹھانے والے، اب یہ حدیث اس کے اندر سخت ہے لیکن چونکہ موضوع بھی ہے اور آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص بلا خطا اپنی زوجہ کو مارتا ہے، جو شخص بلا خطا اپنی زوجہ کو مارتا ہے قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں گا. قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوں جو بلا خطا اپنی زوجہ پہ ہاتھ اٹھائے. لہذا عام معاشرے کے حساب سے بعض اوقات کہتے ہیں مردانگی کا تقاضا ہے، میں مرد ہوں تو میں ہاتھ اٹھاؤں گا. نا یہ کوئی اجازت نہیں ہے اس بات کی، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی ہے سوائے ایک خاص اس کا موقع و مرحلہ ہے جو فقہ میں بیان ہو چکا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے اجازت. لہذا بے جا سختی کرنے والے مرد کی مذمت ہے، تعریف نہیں ہے. اب ایک سختی تو یہ ہے کہ جو نسبتاً ممکن ہے کہ عام جو دیندار گھروں کے اندر یا عام نسبتاً سمجھدار لوگوں کے ہاں یہ نہ ہو، یہ جو دوسری حدیث ہے کہ جو نسبتاً یہ اس طرح کی مشکل بن سکتی ہے، یہ بھی ایک تنگی اور یہ بھی ایک سختی ہے. شوہر کی طرف سے سختیوں میں سے ایک سختی اس حدیث میں ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا. جب یہ بیان کرنے لگا ہوں صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شخص کا ہم سے تعلق نہیں ہے جس کے پاس کافی مال و دولت ہو, یعنی جتنی ضرورت ہے آمدن کی اتنی آمدن اس کی ہے, جس کے اندر کچھ نہ کچھ سیونگ ہونی چاہیے وہ ہے, یعنی انکم کے حساب سے آمدن کے حساب سے اس بندے کو کوئی دقت کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. جس کے پاس کافی دولت ہو مال و دولت ہو اور وہ اپنی بیوی پر جفا کرتا ہو اور اس کو تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہو, یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اظہار لا تعلق ہی کیا ہے, یعنی اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے. بھئی اگر خداوند تبارک و تعالی نے تمہیں آسودگی فراہم کی ہے, خدا نے تمہیں اگر آسائش دی ہے تو اس آسائش کو اپنے گھر والوں کے لیے استعمال کرو. ان کو تنگی میں رکھنا لباس کے معاملے میں, خوراک کے معاملے میں, آرام و آسائش کے معاملے میں تنگی میں مبتلا رکھنا اس کی مدہ سرائی نہیں ہے, بلکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہم میں سے نہیں ہے. بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کچھ اور مشکلات بھی بن جاتی ہیں, جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا والدین کے حقوق کے بارے میں. یقیناً بہت زیادہ حقوق بیان ہیں اور ان کا لحاظ کرنا اولاد کا فریضہ ہے, لیکن بعض معاملات میں والدین کو توجہ رکھنی چاہیے. اگر آپ کی اولاد بڑے ہو چکے ہیں, شادی شدہ ہیں, صاحب اولاد ہیں, تو کم سے کم آپ کو اپنے اس اولاد کو صاحب اختیار بنائیں. ایسا نہ ہو کہ بزرگ ہونے کے باوجود بھی اختیار اپنے ہاتھ میں رکھیں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے مصائب میں سے جو عموماً معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں, یہ دقت بھی بن جاتی ہے کہ بھئی اختیارات فیصلے کے سب چیزیں بڑے والد صاحب کے پاس ہیں, اولاد جوان ہونے کے باوجود, شادی شدہ ہونے کے باوجود, حتیٰ صاحب اولاد ہونے کے باوجود صاحب اختیار نہیں ہوتے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, حتیٰ اپنی مرضی سے اچھا کچھ کھا بھی نہیں سکتے. اگر کسی کی طرف سے ایسی کوئی پابندی اور وہ یہ سمجھتے کہ انہوں نے بڑا ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بنے ہوئے, تو آپ پھر ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہی بنے ہوئے ہیں. درست نہیں ہے یہ ممدوع فعل نہیں ہے. صاحب اختیار بنایا جاتا ہے. امیر المومنین نے اپنی اولاد کو صاحب اختیار بنایا ہے. شادی کے بعد وہ صاحب اختیار ہوتے ہیں, اپنا گھر ہے, وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے. جو شرعی حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اپنے فیصلے زندگی کے کریں گے. لہذا مال و دولت کی آسودگی کے باوجود تنگی میں مبتلا رکھنا یہ ممدوع فعل نہیں ہے اہل بیت کے نزدیک. لہذا اگر اس طرح کا کوئی مرض ہمارے درمیان میں ہے تو اس سے نکلنا ہے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی حدیث کو, اللہ کے نبی کی اسی حدیث کو کہ جس میں آپ نے اظہار لا تعلقی کیا اس فرد سے کہ جس کے پاس انکم ہے, آمدن ہے, مال ہے, دولت ہے, لیکن وہ گھر والوں کو تنگی میں زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے, پڑوسی کو گزارا کروانے کے اس پر لگوا رہا ہے. تو اس حدیث کو تھوڑا سا کھول کے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے. یا یہ کہوں کہ امام نے اس کو بہت عام فہم انداز میں, یعنی ہم عام معاشرے کے انداز میں امام رضا علیہ السلام نے اس کو بیان کر دیا. کیا فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام؟ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عیال کو, اپنے اہل و عیال کو زندگی میں اتنی وسعت دے کہ جس سے وہ کسی وقت بھی مرنے کی تمنا نہ کرے, وہ کسی بھی وقت مرنے کی تمنا نہ کرے. اتنی آسودگی مرد کی طرف سے ملنی چاہیے اہل و عیال کو. جیسے یہ جملہ کامن ہے نا ہمارے معاشرے میں, ایسے جینے سے تو ہے یا نہیں یہ جملہ, ایسے جینے سے تو مرنا بہتر ہے. جس جگہ ایسا کہا جا رہا ہے تو وہاں پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اعتدال کا لحاظ کیا جائے, اعتدال کو باقی رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ خواتین کی طرف سے لمبی لمبی لسٹیں فراہم کی جا رہی ہوں, ہر ہفتے نئے نئے مطالبات کیے جا رہے ہوں, درست نہیں ہے, اعتدال میں رہیں. ظلم بھی صحیح نہیں ہے اور پھر افراط و تفریط بھی صحیح نہیں ہے. فضول خرچی بھی درست نہیں ہے اور تنگی کے ساتھ گزروانا بھی درست نہیں ہے, اعتدال ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی. اب ہیں یہ تو تھے وہ حقوق کے جو شوہر کے اوپر بیوی کا حق ہے. اب وہ جو اگلی چند قسمیں ہیں کہ بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں. امام چھٹے امام کی حدیث, اس سے پہلے اللہ کے نبی کی حدیث سماعت فرمائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عورت اس وقت تک خدا کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ شوہر کا حق ادا نہ کرے. عورت کے لیے خدا کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس نے شوہر کا حق ادا نہ کیا ہو. حق کے شوہر, شوہر کا حق, اب حقوق وہیں دونوں آ جائیں گے. ایک وہ قانونی حق ہے اور وہ اخلاقی حق ہے, اور امام نے جو تھے امام نے اخلاقی حق کو فوکس کیا ہوا ہے. دوسری حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک دفعہ سب مل کے مرد و خواتین مومنین مومنات مل کے اگلے پچھلے سب مل کے بلند آواز میں ایک آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد. امام فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں جو عورت رات میں سوئے اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے. نماز قبول نہیں ہوتی اگر شوہر ناراض ہے تو. اب اس کا نتیجہ سوء استفادہ نہ کریں کہ بار رات سونے سے پہلے کہتے میں ناراض ہو گیا ہوں اور خود تو سو جائے میرا نمازیں گئی. نہیں, سوء استفادہ کرنے کی گنجائش نہیں. واقعی کوئی غلطی ہے, واقعی کوئی کوتاہی ہے, تذکر کے باوجود ہے اور اب شوہر کو لگ رہا ہے کہ اپنی یہاں پہ ناراض ہونا چاہیے تاکہ اصلاح ہو, ناراضگی برائے اصلاح. یا بعض اوقات مودت و محبت میں کچھ توقعات ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, ان توقعات کے پورا نہ ہونے پر کوئی ناراضگی ہوتی ہے, اس حقیقی اور فطری ناراضگی کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ وہ بلیک میلنگ والی ناراضگی نہ بن جائے, اس کی بات نہیں ہو رہی, حقیقی اور فطری ناراضگی کی. اگر حقیقی اور فطری عنوان سے اگر شوہر ناراض ہو جائے تو زوجہ کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو راضی نہ کر دے. اس طرف توجہ رکھیں, درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس یہاں پہ ضروری ہے کہ اس عنوان کی طرف یہ جو ٹاپک ہے اگر اس کا لحاظ کیا جائے تب جا کے گھر وہ گھر بنتا ہے جس کو سکون کا, امن کا, آرام و سکون کا گہوارہ بنے. یہ موجود ہے علامہ طباطبائی کے جملوں میں بھی کہ اگر میاں بیوی کے درمیان جو حقوق بیان ہوئے ہیں اگر وہ ادا کیے جاتے ہیں تو یہ گھر گھر نہیں رہتا, وہ اسی زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. وہ انسان کو وہاں سے جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے, وہاں اسے وہی آسودگی ملتی ہے, آسائش ملتی ہے, آرام ملتا ہے. پھر یہ گھر وہاں پہ تربیت کا ماحول بنانا آسان ہے. لہٰذا یہ گزارش کروں گا بالخصوص بزرگان سے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ظاہر ہے کہ اس طرح سے ابھی عملاً کیا بھی نہیں جا سکتا, تو یہاں پہ بزرگوں کی ذمہ داری ہے. وہ بزرگان جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو سربراہ ہیں ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر آسودگی کے فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, اور یہ کردار مودت اور رحمت کے ذریعے سے ممکن ہے. آپ اصول بنا کے, آپ قانون کے زور پہ, ڈنڈے کے زور پہ, زور زبردستی کے ذریعے چاہیں گے کہ گھر میں امن و سکون اور آرام آئے, نہیں, آرام و سکون نہیں آئے گا. وہ ایک سخت گیری اور سخت مزاجی سے ہو سکتا ہے کہ کوئی وقتی طور پر کوئی نتیجہ نکل آئے, لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم, لانگ پروسیس میں, لانگ ٹرم میں چلنے والی چیز نہیں ہے. کچھ وقت کے لیے دائیں بائیں ہو جائیں گے, معاملہ پھر ختم ہو جائے گا. اسی لیے اس آرام و سکون کو حاصل کرنے کا راستہ مودت اور رحمت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور ایک اور حدیث پہ اس موضوع کو تمام کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, اگر کوئی خاتون خوشبو لگائے اس لیے کہ کسی نامحرم کو, نامحرموں کو پتا چلے کہ یہ خوشبو اچھی ہے, اس خاتون نے خوشبو لگائی, شوہر کے لیے نہیں لگائی, نامحرموں کے لیے, کسی فنکشن میں جا رہے تھے, کسی محفل میں جا رہے تھے, پتا ہے کہ وہاں نامحرم ہے تو خوشبو کو اس طرح سے لگائی کہ سب کو پتا چلے کہ کتنا مہنگا پرفیوم لگایا ہوا ہے یا کتنا اچھا لگایا ہوا ہے خاتون نے. ایسے موقع کے لیے امام فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگاتی ہے تو جب تک وہ خوشبو اس میں باقی ہے اس کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی, جب تک وہ خوشبو باقی ہے, جہاں تک کہ اس خوشبو کو دھو لے. جس طرح سے غسل کر کے انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے, اپنے آپ کو اس طرح سے پاک کرے. لہٰذا اس طرف توجہ رکھیں. ہاں بعض اوقات خواتین کی گیدرنگ ہوتی ہے, کوئی فنکشن ہوتا ہے جہاں پہ خواتین الگ بیٹھی ہیں, وہاں پر کسی خوشبو لگا کے جانا تاکہ خود کو معطر کریں اور لوگوں کو اذیت نہ ہو, وہ اس سے الگ ہے. لیکن جہاں پر مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے, بالخصوص اگر جہاں نامحرموں کا مجمع ہو, جہاں پہ نامحرم ہوتے ہوں, وہاں پہ گریز کریں اس بات سے. یہ آسان موضوع نہیں ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے بارے میں پکڑ ہونے والی ہے. لہٰذا اس عنصر کی طرف بھی توجہ رکھیں. بس یہیں پہ میں مودت اور رحمت کو ذہن میں رکھ لیں. مودت بالخصوص شادی کے ابتدائی سالوں میں جب میاں بیوی دونوں جوان ہیں تو یہاں نسبتاً آپس میں جو رابطہ اور رشتہ ہے وہ مودت کا زیادہ رہتا ہے. لیکن جوں جوں عمر ڈھلتی چلی جائے, عمر ڈھلتی چلی جائے, اب یہاں پر رحمت کے رشتے کی ضرورت ہوتی ہے. شوہر نامدار کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی جس طرح جوانی میں وہ تیزی کے ساتھ اس کے کاموں کو انجام دیتی تھی, اب اس کی عمر ذرا ڈھل گئی ہے, اب بھی وہ یہی تقاضا کرے کہ پہلے جس طرح پھرتی کے ساتھ کام کرتی تھی اب بھی اسی طرح سے کرے. نہیں جناب, اب مودت کا دور نہیں رہا, اب رحمت کی ضرورت ہے, اب لطف کرنے کی ضرورت ہے, معاف کرنے کی ضرورت ہے, درگزر کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ درگزر گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے, بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بنے گا. خداوند تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس رحمت کو یاد رکھا جائے گا, یہ رحمت یاد رکھی جائے گی کہ میرے بندے پر لطف کیا تھا اس نے, مجھ پہ قرض ہے. ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ اس دنیا سے گزر گیا, اپنے قریبی ساتھی نے, اس کے قریبی ساتھی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیسا رہا اگلا معاملہ. کہتا ہے ایک نیکی نے بچا لیا, ایک نیکی نے بچا لیا. کیا تھی نیکی؟ کہتا ہے ایک دن کچھ وقت گزرا, گھر میں گوشت نہیں کھایا تھا تو کافی وقفے کے بعد کہیں سے کچھ گوشت لے کے گھر پہنچا, بیگم کو پکانے کے لیے دیا, تو جب پکا کے لا کے انہوں نے رکھا, خود وہ کسی کام کے لیے گئی تھی, میں نے چکھا تو نمک زیادہ تھا. آگے غصہ, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ایک دم. میں نے سوچا اب تو چھوڑوں گا نہیں, اتنے ایک تو کافی مدت بعد گوشت کھا رہے, وہ بھی لائے تو اسے بھی خراب کر دیا. کہتے یہ اب ارادہ پورا تھا کہ آنے پہ ہی پورا پلیٹ اٹھا کے پھینکوں گا اور ایک ماحول بناؤں گا جنگ و جدال والا. کہتے اسی وقت ایک خیال آیا, اگر میں اس کو معاف کر دوں, اگر میں اس کو معاف کر دوں تو خدا کو یہ پسند آئے گا, چلو آج خدا کے لیے اس کو معاف کروں. کہتے بیگم آئی تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا, تذکرہ بھی نہیں کیا, نارمل رہا. کہتے میرے مرنے کے بعد جب میرے اعمال کی پوچھ گچھ کی گئی, پڑتال کی گئی, تو میرا مسئلہ خراب تھا, اب ہوا کہ مجھے سزا دی جائے گی, اتنے میں خدا کی طرف سے پیغام آیا میرے بندے کا مجھ پہ ایک قرض ہے, میں وہ قرض سے یہاں ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے صاحب اختیار ہو کر جھگڑا, کسی کے اوپر ظاہر ہے اس وقت جھگڑا کر سکتا تھا, روک سکتا تھا, ٹوک سکتا تھا, اس نے اس میری بندی کی, کنیز کی گناہ کو معاف کر دیا تھا, اس کی اس غلطی سے درگزر کیا تھا, آج میں اس کے گناہوں سے درگزر کرتا ہوں, یہ قرض پروردگار نے ادا کر دیا میرا. بس یہ معاملہ, بس توجہ رہیں, مودت کا ایک دور ہے وہ رہتا ہے, لیکن جہاں پہ کمی آنی شروع ہو جائے, جہاں کسی ایک فرد کی طرف میں کوئی نقص آ جائے, کمزوری آ جائے, جسمانی کمزوری آ جائے, اعصابی کمزوری آ جائے, جیسے بعض اوقات ایج کے ساتھ ساتھ بھولنے کا ایک بن جاتا ہے, گھروں کے اندر نارملی پیش آنے والی چیزیں ہیں, زوجے کو کچھ دیا تھا وہ کہیں رکھ کے بھول گئی ہے, اب اینڈ ٹائم پہ نہیں مل رہا, درگزر. اب رحمت چاہیے, مودت نہیں. مودت دو طرفہ ہوتی ہے, رحمت یک طرفہ ہوتی ہے. اس یک طرفہ رحمت کا نتیجہ خدا کی رحمت کے حصول کے ساتھ نکلے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، بس اولاد کے حقوق کے بارے میں چند نکات ہیں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ کل ہم کل کے موضوع کے ساتھ جوڑ کے چند نکات اس پہ بیان کر کے انشاءاللہ بھائیوں کے حق کے بارے میں جو امام نے بیان کیا ہے، بھائی سے مراد جو خونی بھائی ہے وہ اور جو ایمانی بھائی ہے وہ سب شامل ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ کل کے مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کریں گے. بس ایک درود پڑھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار جو میں نے بیان کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود پڑے گا محمد و آل محمد پر. عزیزان محترم، آج دو محرم ہے، دو محرم مولا حسین کے کربلا میں وارد ہونے کا دن ہے. یہ علماء کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ دو محرم کو حسین ابن علی نے کربلا میں وارد ہونا ہے. اے عزادار، تم دو محرم کو اپنے سینے کو بھی آمادہ کرو کہ حسین ابن علی کو اپنے دل میں آنے کا موقع دے دو، کہ حسین ابن علی کربلا کے ساتھ تمہارے دل میں بھی وارد ہو جائے. اچھا، اگر میں اپنے دل میں حسین ابن علی کو لانا چاہوں کہ مولا دو محرم کو آپ کربلا میں وارد ہو رہے ہیں، آئے میرے دل میں بھی وارد ہو جائے، تو بس آپ سوچ لیں ہمیں اپنے دل میں کس کس چیز کو نکالنا پڑے گا کہ حسین ابن علی یہاں پر آنے والے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا، بعض اوقات کوئی مہمان خاص آنے والا ہوتا ہے تو اپنے کمرے میں سے گھر میں سے کچھ نہ کچھ صفائی شروع کی جاتی ہے، یہ چیز شاید صحیح نہیں لگے گی. حتیٰ بعض اوقات کوئی بے ترتیب چیز بھی ہو تو اٹھا کے سیدھا کرتے ہیں، یار مہمان آ رہے ہیں، اچھا نہیں لگے گا. تو بس اپنے دل کی طرف توجہ کریں، دو محرم کو حسین ابن علی کو دل میں لے کے آ رہے ہیں. مولا آئیے، ہمارا دل آپ کے لیے آمادہ ہے. تو جو چیزیں اس میں سے نکالنی پڑیں گی نا حسین ابن علی کو لانے کے لیے، ان کو نکالنے کا آغاز کریں. پھر دیکھیے گا کس شان سے حسین ابن علی دل میں آتے ہیں، کس شان کے ساتھ اس کربلا کے اندر آئیں گے. پھر نتیجہ وہی نکلے گا جو کربلا کا نکلا تھا، حسین فاتح بنے گے، حسین پاکیزگی قائم کروا دیں گے. کوشش تو کر کے دیکھیں. بس حر کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ نہ کوفہ جائیں گے نہ مدینہ جائیں گے، ایک تیسرے رستے کی طرف چلیں گے. اب اس تیسرے رستے پر چلتے گئے چلتے گئے، یہاں تک ایک ایسی جگہ پہنچے کہ جس کو دیکھ کے وحشت آئے، جس کو دیکھ کے وحشت آئے. جب اس جگہ پہنچے تو سید الشہداء نے مقامی جو کوفہ کے جو امام کے ساتھی تھے ان سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے، یہ جگہ کون سی ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا. کہا مولا یہ نینوا ہے، یہ نینوا ہے. پوچھا کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے. کہا مولا اس کو طف بھی کہتے ہیں، کیونکہ دریا کے کنارے پہ آباد تھا، کہ اس کو طف بھی کہتے ہیں. مولا حسین پوچھتے ہیں کیا اس کا کوئی اور نام بھی ہے، یعنی حسین ابن علی کو کسی نام کی خاص نام کی تلاش ہے. جب کہا کوئی اور نام بھی ہے، بتانے والے نے کہا مولا اسے کربلا کہتے ہیں. جب سنا کربلا کہتے ہیں تو سید الشہداء کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جس جگہ کا وعدہ ہم سے ہوا تھا ہم اسی جگہ پہنچ گئے ہیں. کہا یہی پہ ہمارے خیمے لگاؤ، ہم اپنی وعدگاہ تک پہنچ گئے ہیں. عزاداران مولا، یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون حسین کی بہن زینب نے بھی سن لیا تھا. علی کی بیٹی لرز گئی کہ جگہ کا نام سن کے کس نے انا للہ کہا ہے. جب خیمے لگے ہیں نا، مولا حسین کو بلا کے کہا بھیا کیوں انا للہ پڑا؟ کہا بہن زینب یہ وہی جگہ تو ہے جس کا ہم سے وعدہ ہے، یہی جگہ ہے جہاں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میرا علی اکبر مارا جائے گا، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں عباس کے بازو جدا ہوں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں تمہارے اون و محمد کے لاشیں پہمال ہونے والے ہیں. یہ کربلا حسین اور حسین کی اولاد حسین کے بھائیوں کے خون سے آباد ہونے والی ہے، یہ دشت نینوا آباد ہونے والا ہے. بس معلوم کروایا قریب میں کوئی قبیلہ آباد ہے تو معلوم کریں. بتایا کہ یہاں بنو اسد رہتے ہیں. امام نے حبیب بن مظاہر کو ساتھ لیا اور بنو اسد کے قبیلے میں ملنے کے لیے چلے گئے اور ایک عجیب تقاضا اور فرمائش کی. جب بنو اسد نے دیکھا کہ فرزند رسول آئے ہیں استقبال کے نکلے، امام نے کہا میں تمہارے مردوں سے الگ تمہاری خواتین سے الگ اور تمہارے بچوں سے الگ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی خصوصی بات کرنی ہے. انہوں نے کہا مولا ضرور. ایک خیمے میں بنی اسد کے مرد جمع ہوئے، ایک خیمے میں ان کی خواتین ہیں، ایک خیمے میں ان کے بچے جمع ہیں. اب سید الشہداء مردوں کے پاس گئے، جا کر کہا اب یہ ہماری وعدگاہ ہے، 10 محرم کو یہاں ہم نے شہادتیں پیش کرنی ہیں، لیکن ہم سب شہید ہو جائیں گے، ہمارا کوئی مرد باقی نہیں رہے گا، فقط میرا بیٹا سجاد ہوگا جسے اسیر کر کے لے جایا جائے گا، ہمیں یہاں دفن کرنے نہیں دیں گے یہ لوگ، لہٰذا تم سے گزارش ہے کہ آ کر ہماری تدفین کر دینا، ہماری تدفین کی ضمانت لے لو. اب مردوں سے بات کر لی، خواتین کے خیمے میں چلے گئے، ان سے کہا ممکن ہے کہ تو تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آ سکے، ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بن جائے، اگر وہ نہ آ سکیں تو تم آ کر ہماری تدفین کر دینا. یہاں اس کے بعد جب پہنچے نا بنی اسد کے بچوں کے پاس، بچوں سے ایک جملہ کہا ممکن ہے تمہارے والدین ہماری تدفین کے لیے نہ آ سکیں، تو اے بچوں تم آ جانا کربلا میں، ایسے آنا جیسے بچے کھیلتے کودتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آتے ہیں، آ کر تم ہماری قبریں تو نہیں بنا سکو گے، بس اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کے ہمارے جنازوں پہ ڈال. اے بنی اسد کے بچوں ہماری تدفین کر دینا. عزاداران مولا، بنو اسد نے تدفین کی ہے، لیکن کی 12 محرم کو، 10 محرم کو. اب یہ جا کے انہوں نے شام کے وقت دیکھا بھی اشقیا موجود ہے، دفن کرنے نہیں دیں گے، کہا رات کا انتظار کرو، صبح جا کے 11 محرم کو جا کے دفن کرتے ہیں. صبح جا کے کسی نے دیکھا تو دیکھا ابھی تک فوجیں موجود ہیں، دفن کرنے نہیں دیں گے. اب 11 محرم کا دن بھی گزر گیا، اللہ اکبر. اب ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، کسی کے انتقال ہو جائے فوراً سب لوگ اس بات پہ تڑپتے ہیں کہ جلدی سے تدفین کی جائے. حکم شرعی یہ ہے کہ مردے کو انتظار مت کرواؤ، جنازے کو انتظار مت کرواؤ، جلدی دفن کرو، جنازے کو انتظار نہیں کروایا جاتا. او شریعت محمد کے ماننے والو، یہ تو شریعت محمدی کا حکم تھا نا، جنازے کو انتظار نہ کرائیں. بنی اسد 10 محرم کو جا کے واپس آ گئے، 11 محرم کی صبح ہو گئے واپس آ گئے، 11 محرم کی زہرین پہ گئے واپس آ گئے، 11 محرم کو شام میں گئے واپس آئے، کہا ابھی بھی تدفین نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ 12 محرم کا دن آیا. بس یہاں 2 جملے کہہ کے آپ کی زحمت تمام کرنے لگا ہوں. آج بھی کربلا میں 12 محرم کو ایک جلوس آتا ہے، کربلا میں ایک جلوس آتا ہے. یہ جلوس تھوڑا سا انوکھا ہے، عموماً عراق میں جلوس آتے ہیں تو مردوں کے جلوس آتے ہیں، اس میں خواتین اکثر نہیں ہوتی، لیکن 12 محرم کو کربلا میں ایک جلوس آتا ہے، اس جلوس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، لیکن یہ عجیب جلوس ہے، ان کے ہاتھوں میں علم اور تعزیے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں کدالے ہیں، بیلچے ہیں، یہ لے کے کربلا میں آتے ہیں اور ایک نوحہ پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں مولا حسین کے حرم میں. اے حسین ابن علی، ہم اپنے وعدے پر باقی رہے، ہم اسی بنو اسد کی اولادوں میں سے ہیں، آج بھی آپ کے حرم میں اسی انداز سے آتے ہیں، لیکن اے حسین ہمیں معاف کیجئے گا، آج جب ہم کربلا آتے ہیں ایک طرف آپ کا عالی شان روزہ نظر آتا ہے، ایک طرف غازی عباس علمدار کا روزہ نظر آتا ہے، لیکن جب ہمارے اجداد 61 ہجری کے 12 محرم کو آئے تھے قتل گاہ میں تو ایسا منظر دیکھا، ارے کہیں لاشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، کہیں اکبر کا جنازہ، کہیں عباس کا جنازہ، سید الشہداء کا جنازہ، لیکن بنو اسد پریشان ہیں، جنازوں کو کیسے پہچانے، کیونکہ سرحائے مبارک تنوں پر موجود نہیں تھے. مردوں نے منہ پیٹ کے ماتم شروع کیا، کہا ہم حسین کے جنازے کو کیسے پہچانیں گے، سر مبارک تو موجود نہیں ہے. یہی باتیں کر رہے تھے، دیکھا کہ کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا، قریب آ کے دیکھا سید سجاد، بنو اسد کو پکار کے کہتے ہیں اے بنو اسد پریشان نہ ہو، حسین کا وارث آ گیا ہے، آؤ اپنے بابا کا پامال جنازہ دکھاؤ.
الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه يا كاشف الكرب